اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کے آٹھویں رکوع سے آیت نمبر 60 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 60 یہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلات پر مشتمل ہے۔ زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے گی؟ آٹھ مصارف، آٹھ بینیفیشریز جو سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، بلا شبہ صدقات تو فقراء کے لیے ہے۔ یہاں بات تو صدقے کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے بالکل آخر میں اس آیت کے فریضۃ من اللہ یہ جو الفاظ ہیں یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ صدقہ واجبہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ فرض صدقہ کہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بلا شبہ یہ زکوٰۃ تو حق ہے فقراء کا، نمبر ایک، والمساکین اور مساکین کا، نمبر دو، والعاملین علیہا اور جو بھی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، زکوٰۃ لینے اور دینے والے ہیں، اور دیگر جو بھی ملازمین، تو یہ ان کا حق ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ لوگ کہ جن کی تالیف قلب جو ہے وہ مطلوب ہے، نمبر چار۔ نمبر پانچ فرمایا وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں یا غلام آزاد کرانے میں۔ نمبر چھ والغارمین اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں۔ نمبر سات وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ اور نمبر آٹھ وابن السبیل اور مسافروں کا یہ حق ہے زکوٰۃ۔ فرمایا جا رہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں جو آٹھ مصارف زکوٰۃ ہیں اس کے حوالے سے جو لسٹ یہاں دی گئی ہے اس میں پہلے نمبر پر فقراء ہیں۔ تو فقراء وہ واقعی معذور لوگ کے جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے ہوں، کوئی بوڑھا ہو گیا ہو یا یہ ہے کہ کوئی معذور ہو گیا ہو، تو یہ فقراء کی لسٹ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو زکوٰۃ کے یہ بھی مستحقین ہیں۔ اسی طرح سے مساکین، وہ کہ جو کہ باوجود محنت اور کوشش کے اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا نہ کر پا رہے ہو، تو لہٰذا یہ بھی مساکین میں آتے ہیں۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی مزید وضاحت فرمائی کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہوتا کہ جو ایک دو لقموں کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ اسے وہ بے نیاز کر دے اور وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری بھی نہ رکھے کہ لوگ اسے غریب سمجھ کر اور اس پر جو ہے وہ صدقہ کریں، اور نہ وہ خود سے کوئی سوال کرتا ہے۔ تو یہ مسکین کی ڈیفینیشن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر جو بینیفیشری ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ زکوٰۃ کے محکمے میں جو بھی ملازم ہیں ان کو بھی وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو بھی سیلریز کا تعین ہوگا وہ بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم کی بات آئی ہے، یعنی تالیف قلب کے لیے، یعنی وہ غیر مسلم کہ جو کہ جن کی اگر مدد کی جائے تو یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جب اسلام کا غلبہ نہ تھا تو لہٰذا یہ تالیف قلب کے اعتبار سے نان مسلم کو بھی اس نیت سے زکوٰۃ دینا کہ وہ زکوٰۃ دیں تو وہ اسلام کے قریب آ جائیں یا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے راہ ہموار ہو جائے، تالیف قلب ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مد کو جو ہے وہ موقوف کر دیا کہ اب اسلام جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب یعنی جو بھی نان مسلم ہیں یعنی غیر مسلم ان کو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بعض فقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہو سکتا ہے وقت کی ضرورت کے تحت۔ بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس میں نو مسلم بھی کہ جو اتنا اسٹرانگ نہ ہو اور یہ ہے کہ وہ دین کے تقاضوں پر آگے بڑھنے کے حوالے سے وہ تساہل کا معاملہ اس اعتبار سے کہ وہ معاشی کرائسس میں گھرا ہوا ہو، تو ایسے نو مسلم کو بھی یعنی نئے مسلمان کے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو تالیف قلب کے لیے اور اس کو جو ہے وہ سہارا دینے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچویں بات جو فرمائی جا رہی ہے کہ وفر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں، تو اب یہ غلامی کا تصور بھی ختم ہوا فی الوقت، تو لہٰذا اب یہ مد بھی جو ہے وہ موقوف ہے اور ختم ہوئی بھی ہے۔ پھر چھٹی بات فرمائی جا رہی ہے والغارمین، قرض داروں کا قرض اتارنے میں، یعنی جو بھی مقروض ہیں لہٰذا ان کا قرض اتارنے کے حوالے سے بھی زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. ساتویں بات آ رہی ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو بہرحال اس میں جو آئمہ عربہ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف جو ہے وہ ایسے غازی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہ ہوں تو یہ ہے کہ صرف انہی کو جو ہے وہ زکوٰۃ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو بھی غازی جو ہے وہ نکلے ہوئے ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں بعض لوگوں نے اس میں وسعت بھی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ صرف غازی نہیں بلکہ دین کی پروپیگیشن اور دین کی اقامت کے لیے جو بھی کام ہو اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال جو آئمہ عربہ کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اسی اعتبار سے پھر تنظیم اسلامی میں بھی جو بھی زکوٰۃ کا پورا نظام ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ جو بھی آئمہ عربہ کی رائے ہے اسی کے مطابق جو بھی مسکین ہیں، فقراء ہیں اور جو بھی یہ آٹھ مصارف ہیں صرف انہی میں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے پورے نظام اور تحقیق کے بعد. اسی طرح سے جو اگلی بات وہ کہی جا رہی ہے وابن السبیل، اور جو بھی مسافر ہیں، یعنی مسافر اس دور کے تو سفر بھی بڑے کٹن ہوتے تھے، لیکن آج بھی اگر کوئی جہاز میں بھی سفر کر کے گیا ہے اور یہ ہے کہ کہیں اترا ہے اور سارا ساز و سامان غائب ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، تو بہرحال یہ ہے کہ پردیس میں بھی کوئی مشکل میں گھر گیا کوئی مسافر ہے تو اس کی بھی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. یہ آٹھ مصارف زکوٰۃ ہیں. فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کا جو بھی فریضہ ہے اس کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پہ جو بھی صاحب نصاب ہیں انہی پر زکوٰۃ ہے نا. سال گزرنے پر 2.5% کتنا ہے 2.5%، یعنی بہت معمولی یہ رقم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تاوان سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس طرز عمل سے. اور یہ ہے کہ بہت مشکل سے یہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکل پا رہی ہوتی ہے، یعنی ایک تو طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ بہت ساری اگنورنس بھی اس میں شامل ہے، یعنی تحقیق ہوتی نہیں ہے، مطالعہ ہوتا نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی زکوٰۃ کب فرض ہو جاتی ہے، کون صاحب نصاب ہے کہ جو کہ اس کو زکوٰۃ ایک سال پر گزرنے پر کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے. تو لہٰذا یہ لا علمی کی بنیاد پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو بہرحال اس میں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی صاحب علم سے بیٹھ کر اور اس حوالے سے تفصیلات معلوم کی جائیں، اور صاحب نصاب ہیں تو وہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ سال پر 2.5% جو ہے وہ نکالی جائے. پھر یہ ہے کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مستحق زکوٰۃ کون ہے، تو اس کی بھی تفاصیل ہیں کہ جو کہ ہمیں صاحب علم سے معلوم کر کے اور اس میں اس فریضے سے سبکدوش ہونا چاہیے. فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اب منافقین کی گستاخیوں کا تذکرہ دوبارہ سے آ رہا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہی کان ہیں، کانوں کے بڑے کچے ہیں. معاذ اللہ، سم معاذ اللہ، کیا پس منظر ہے کہ یہ منافقین آ رہے تھے، جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول نرم تربیت کی وجہ سے ان کے جھوٹے عذر قبول کر کے ان کو چھوڑ رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہم جھوٹے عذر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے اندر تو کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بس ایسی سن کر اور ہمیں کھلی چھٹی جو ہے وہ دے دیتے. تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ہوا عذر، یہ نیرے کان ہی کان ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں. معاذ اللہ، قل اذن خیر لکم، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے، یہ جو نن تربیت ہے اس میں تمہاری بھلائی. یومن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ویومن للمومنین، اور یہ اللہ کے رسول ہیں کہ جو مومنوں کی بات مانتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں کہ جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ستاتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اور وہ تمہارے لیے تمہارے سامنے آ کے مسلمانوں اللہ کی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں، تمہیں خوش کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں. الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو مقابلہ کرے گا، مقابلے پر آئے گا اللہ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، فانا له نار جہنم, تو بے شک اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے, خالدن فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, ذالک الخزی العظیم, اور یہ ہے بڑی رسوائی. اللہ تعالیٰ اس رسوائی, اس جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. یحذر المنافقون, اور منافقین جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں, ان تنزل علیہم سورہ, کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے, تو نبہم بما فی قلوبہم, کہ جو مسلمانوں کو خبردار کر دے اور جتا دے جو ان کے منافقوں کے دلوں میں جو وہ پل رہا ہے, جو روگ پل رہا ہے, اور جو منافقت اور جو غصہ مسلمانوں اور اسلام کے حوالے سے یہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں, کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کا چھٹا بٹا جو ہے وہ کھول کر مسلمانوں کے سامنے وہ رکھ دیا جائے. قل استہزئوا, اے نبی آپ فرمائیے کہ تم ہنسی مذاق استہزا کرتے رہو, ان اللہ مخرج ما تحذرون, بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ اسے کھولنے والا ہے, اسے کھول کر رہے گا. ولئن سألتهم, اور اگر تم ان سے پوچھو, لیقولن انما کنا نخوض ونلعب, تو وہ لازمن کہیں گے, یعنی جب ان سے مسلمانوں تم پوچھو کہ بھئی تم نے مذاق کیوں اڑایا دین کا اور شریعت کا اور مسلمانوں کا, لیقولن, تو یہ لازمن کہیں گے کہ انما کنا نخوض ونلعب, کہ ہم تو بس دل لگی کرتے تھے اور کھیل کرتے تھے, ہم سیریس نہیں تھے اس معاملے میں. قل اباللہ وبآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, اے نبی آپ ان سے فرمائیے, ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ سے, اس کی آیات سے, اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا, تو آج کوئی بہانے تم نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کفر کیا, اور یہ کفر کون سا ہے؟ یہ ہے کفر حقیقی, یعنی ایمان حقیقی ان کو حاصل نہیں ہوا, صرف زبانی کلامی انہوں نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا, عمل سے ثابت نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے, نعذب طائفہ, اور دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے. جو اپنی نادانیوں پر جو ہے وہ روش پر نادان ہوگا, پشیمان ہوگا, توبہ کرے گا, ہم اسے معاف کریں گے, لیکن جو ہٹ دھرمی اختیار کرے گا ہم اسے عذاب دیں گے. بیانہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اب اس کے بعد یہ جو 67 آیت ہے, آئینے کے طور پر اس کو ذرا اپنے سامنے رکھ کر مطالعہ بھی کرنا ہے. ہمارے معاشرے ہی کا ایک نقشہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. ابھی آگے ہم پڑھیں گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ فرمائے گا کہ وہ اولیاء بعضهم من بعض, وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, پشپناہ ہیں. یہاں اولیاء کا لفظ منافقین مردوں اور عورتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا, بلکہ کیا فرمایا گیا کہ بعضهم من بعض, وہ ایک دوسرے میں سے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے جو ہے وہ روکتے ہیں. یہ ہے منافقانہ طرز عمل, اور بالکل آپ محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے کہ جو کہ اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے. کوئی نوجوان آج اپنے چہرے پر سنت کی بہار سجانا چاہے, داڑھی مبارک کی سنت, تو کس طرح سے جو ہے وہ اسے روکا جاتا ہے کہ مولوی بن رہے ہو, کہاں جو ہے وہ تم نے اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اختیار کر لیا, کیا تیرا چہرہ ہے کہ جو کہ تم نے بنا لیا, ایسے ایسے جملے جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. والدین جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ یہ کیا تم نے اپنا چہرہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرمائے. آج ہماری کوئی بہن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس جیسا لباس اختیار کرنا چاہے تو کس طرح سے جو ہے وہ بیکورڈ کے یعنی لقب دیے جاتے ہیں کہ تم بیکورڈ ہو گئی ہو, اور پتہ نہیں کس زمانے کے تم نے یہ لباس جو ہے وہ اختیار کر لیے ہیں, تمہاری جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی اور رشتے جو ہے وہ نہیں آئیں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جو پردہ ہے وہ کھینچ کر اتروا دیا جاتا ہے زبردستی. تو یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کے جو ہمارے معاشرے کی ہے. یہ منافق مرد اور عورتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے, ان کی روش یہ ہے کہ یہ برائی کا حکم دے رہے ہیں اور نیکیوں سے جو ہے وہ روکنے والے ہیں. فرمایا جا رہا ہے وَيَغْوِزُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھ یہ باندھ کر جو ہے وہ رکھتے ہیں, اتنے جو وہ کنجوس ہیں. اللہ کی راہ میں دینے کا تقاضا ہو تو یہ بالکل اپنے آپ اپنے مال کو جو ہے وہ بچا بچا کے جو ہے وہ رکھتے ہیں. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ, وہ اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا, اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. آج جتنے بھی یہ فنکار فنکارائیں اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، یہ ڈراموں کے ذریعے سے جو بھی ڈرامے تشکیل دے رہے ہیں، ڈرامے بنانے والے ہیں، فلمیں بنانے والے ہیں، اس میں رول پلے کرنے والے ہیں، یہ سارے یہ لوگ ہیں کہ جو کہ برائی کا حکم دے رہے ہیں اور نیکی سے جو ہے وہ روک رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس سامنے بیٹھے رہیں، سارے ان کے فلمیں ڈرامے بے حیائی پر مبنی دیکھتے رہیں، لہٰذا دین کے جو فرائض ہیں سب جو ہے وہ اس سے غافل ہو جائے۔ تو یہ نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا ہوا۔ فرمایا کہ اپنی یعنی ہاتھ یہ بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور بے شک یہ منافق ہی ہیں کہ جو کہ نافرمان ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ کلمہ گو مسلمان منافق جو عمل سے دور ہو جائیں، ان کا ٹھکانہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جہنم میں، کفار کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں عورتوں سے، والکفارا اور کفار سے، نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا کہ جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہی حسبہم، یہ آگ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کی، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اب ذرا پچھلی قوموں کے نافرمانوں کا بھی تذکرہ بطور عبرت۔ کل لذینہ من قبلکم، جس طرح وہ لوگ کے جو تم سے قبل تھے، کانوا شد منکم قوہ، تم میں بہت زیادہ زور آور تھے قوت میں، و اکثر اموالم و اولادا، اور بہت زیادہ کثرت میں تھے اپنے مال اور اولاد کے اعتبار سے، فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا کے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے حصے کا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعتم بخلاقکم، سو تم بھی اپنے حصے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، کہ جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ تو جیسے ان کی روش تھی، تمہاری بھی روش یہی ہے، وہ نمازیں تو پڑھتے تھے تو تم تو نمازوں سے بھی فارغ ہو گئے ہو، الا ماشاءاللہ۔ آج ہماری کیفیت تو یہ، اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنی روش درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وہ خوش تم کل لذی خاضو، اور تم بری باتوں میں گھسے کہ جیسے کہ وہ گھسے تھے، اولائک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ہبط ہو گئے، اکارہ چلے گئے، ضائع ہو گئے، دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ، اور کیا ان لوگوں کو خبر نہ پہنچی کہ جو ان سے پہلے گزرے تھے، یعنی قوم نو، قوم عاد، وثمود اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم۔ اور یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ واحد مقام ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، یہ آگے بھی کثرت سے بیان ہوگا، لیکن یہ واحد مقام ہے کہ ان عذاب یافتہ قوموں کے ساتھ ساتھ قوم ابراہیم کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی جو ہے وہ کوئی عذاب آیا ہے۔ فرمایا وہ اصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفکات، اور وہ بستیاں کے جو الٹ دی گئیں، یعنی قوم لوط، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح احکام اور دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر کوئی ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، پہلے منافق مرد اور منافق عورتوں کا جو کردار بطور آئینہ ہمارے سامنے رکھا گیا، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی زمین پر میرے جو محبوب بندے ہیں ان کی صفات بھی یہ ہیں، وہ بھی اسی زمین پر ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ فرمایا یامرون بالمعروف، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنائے۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ بے شک غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے مومن مردوں اور عورتوں سے باغات کا کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اور ہمیشگی کے وہ پاکیزہ مکانات، فی جنات عدن یعنی ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ سب سے بڑی بات ہوگی۔ اور بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی طرف سے وہ رضا کا اعلان ہوگا اہل جنت کے لیے کہ آج میں تمہارے لیے رضا کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، ذالک ہو الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں اور منافقوں سے جو ہے وہ جہاد کیجئے۔ اب یہاں جہاد اور قتال یہ دو مستقل اصطلاحات قرآن مجید کی، اس کا بھی اختصار سے فرق جو ہے وہ ملحوظ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاد جو ہے وہ عام ہے، قتال جو ہے وہ خاص ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر یہ دونوں اصطلاحات قرآن مجید میں بیان ہو جاتی ہیں، اور جہاد بمانی قتال بھی استعمال ہو جاتا ہے اور قتال میں جہاد جو ہے وہ شامل، لیکن یہ ہے کہ اصول فقہ کا یہ ہے کہ جب دو اصطلاحات مستقل جو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر ان کو جو ہے وہ جدا کیا جائے گا، اذ اجتمع تفرقا، جب دو اصطلاحات مستقل ایک مقام پر جمع ہوں تو پھر الگ الگ معنی کیے جائیں گے جدا جدا، اور اذ تفرقا اجتمع، اور اگر یہ الگ الگ ہو کے آ رہے ہوں تو پھر یہ ہے کہ ان کے معنی آپس میں مترادف کے طور پر جمع کر کے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر قتال وہ لازمن جہاد تو ہوگا، لیکن ہر جہاد ضروری نہیں ہے کہ وہ قتال ہو، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد جاری ہوا جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو لازم بات ہے کہ جیسے اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، ظہور نبوت ہوا، اس وقت سے تو قتال نہیں ہوا، تو یہاں جہاد سے کیا مراد ہے؟ تو جہاد کے مختلف مراحل ہیں، بہت ہی پیارا کتابچہ ہے ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مدارج اور مراحل، اور اس میں پھر یہ ہے کہ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو مغالطے ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اس میں واضح کیے ہیں، ضرور اس کا مطالعہ بھی کریں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قتال وہ ہے کہ جس میں نظام باطل سے پنجہ آزمائی میں پھر نکلنا پڑے تو نکلا جائے، یہ بالکل آخری مرحلہ ہے جہاد کا۔ اور جس طرح سے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا افضل جہاد کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو مطیع بناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور جہاد کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے، آخری مرحلہ، کہ نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی جائے، اور اس کے درمیان پھر اور بھی بہت سارے مرائل ہیں جہاد کے، جہاد بالنفس، اسی طرح سے بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جو ہے وہ جہاد۔ لہذا یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں گے جس طرح سے وہ الفاظ آئے والدین کے حوالے سے، سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تم سے جہاد کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو۔ اب یہاں جہاد سے مراد کیا ہے، قتال تو نہیں ہو سکتا نا، جہاد سے مراد کیا ہے کہ وہ کوشش کریں، جہاد کے لغوی معنی کیا ہے، کوشش کرنا، کوشش کا کوشش سے ٹکرانا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ والدین اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں اور صحیح کریں، کوشش کریں، تو ہرگز ان کی بات نہیں مانی جائے۔ تو یہ جہاد کا لغوی مفہوم، اسی طرح قتال وہ جہاد کی اعلیٰ ترین منزل۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار اور منافقین سے آپ جہاد کریں، تو کفار کے ساتھ تو جہاد تو ہوا قتال بھی ہوا، لیکن منافقین کے ساتھ جو ہے وہ سیرت میں ہم نہیں دکھا پائیں گے کہ کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہاں جہاد سے مراد کیا ہے، مفسرین کی تفسیر آپ پڑھیں تو اس میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کفار اور منافقین کی سازشیں ہیں آپ ان کو ناکام بنانے کی صحیح کریں، جو دین اسلام کے حوالے سے وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور فرمایا وغلوز علیہم، ذرا ان پر سختی کیجئے، یہ بہت زیادہ نرمی ان کے لیے صحیح نہیں. وما واہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ پلٹنے کی جو ہے وہ بڑی بری جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا, اور فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ جملے نہیں کہے. اب یہاں وضاحت نہیں کی گئی کہ انہوں نے کیا کفریہ جملے کہے تھے. مفسرین نے اس میں کئی واقعات لکھے ہیں, لیکن بہرحال ایک واقعہ جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ غزوہ بنی مستلق, اس غزوے میں منافقین اور یہ رئیس المنافقین بھی ساتھ گیا تھا عبداللہ بن ابی, اور اس غزوے سے جب واپس ہو رہے تھے اللہ کے رسول, تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. معاذ اللہ, اپنے آپ کو یہ عزت والے کہہ رہا تھا اور ذلیل کہہ رہا تھا معاذ اللہ اللہ کے رسول اور آپ کے ماننے والوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کفریہ جملہ صحابہ نے سنا, اللہ کے رسول کے پاس شکایت کی, اس کو بلایا گیا, عبداللہ بن ابی کو صاف مکر گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر چھٹا بٹھا کھول دیا آیات کے نزول پر, اور یہ سورہ منافقون میں تفصیل ہم پڑھ لیں گے تو اس کی طرف بھی, اور اسی طرح کے کچھ اقوال اور بھی مفسرین نے نقل کیے ہیں. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے کچھ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ انہوں نے لازمن یہ کفریہ کلمے کہے ہیں. اور نمبر 2, وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور یہ ہے کہ اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. اب دوسری بات یہاں اگلی وہ آ رہی ہے, ایک دوسرا واقعہ. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا کہ جو انہیں نہ ملے. یعنی انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ خاص طور پر تبوک سے واپسی پر یہ منافقین کا ایک جتہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوا, اور انہوں نے پلان یہ کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو کسی طرح سے ہم ان کو یا تو اوپر سے کوئی بھاری چیز گرا کر, یا ان کو کسی یعنی کنویں میں دھکا دے کے, یا یعنی جو بھی وہ ہے گڈھا ہے اس میں یعنی دھکا دے کے اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام سے پہلے ہی جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے سے آپ کو منافقین کی یہ سازش سے آگاہ فرما دیا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ایک ساتھی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر منافقین کے نام ان کو بتائے کہ یہ منافق ہے پکا, یہ منافق ہے, اس نے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی, انہوں نے جو ہے وہ یہ چال چلی. نام لے کے کچھ منافقین کے وہ نام بتائے حضرت حذیفہ کو, اور یہ ہے کہ یہ راز تھا حضرت حذیفہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ہے کہ کسی کو آپ یہ نام نہیں بتاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پتا کیسے چلتا تھا کہ جب انہی منافقین میں کوئی مرتا تھا تو حضرت حذیفہ اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آتے تھے. لہذا یہ ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر, یعنی جو ایمان کی حفاظت اور نفاق کا جو خدشہ وہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے, حالانکہ عشر مبشرہ میں شامل ہیں, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کچھ منافقین کے نام بتائے ہیں, تو اب یہ آتے ہیں حضرت حذیفہ کے پاس اور قسمیں دے دے کے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے منافقین کے نام نہیں چاہیے, مجھے منافقین کے نام نہ بتاؤ, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام ہے کہ نہیں. یہ تھی وہ کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے فرمائی دنیا کی زندگی میں, لیکن پھر بھی کس طرح سے نفاق کا خدشہ اپنے اندر رکھ رہے ہیں. اور آج ہماری کیفیت ہے کہ کوسو دور دین سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے الا ماشاء اللہ, لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوئی خدشہ محسوس نہیں ہوتا نفاق کے حوالے سے, اور بس یہ کہہ کے ہم قرآن سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو منافقین کا تذکرہ ہے, یہ ہم میں تو نہیں ہے, ہم تو نہیں ہیں, یہ تو 14 سال پہلے کے منافق تھے. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا کہ جو انہیں نہیں ملے. وَمَا نَقَمُوا, اور انہوں نے بدلہ نہ لیا مگر اس بات کا کہ الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے جو وہ غنی کر دیا تھا. فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَيَتَوَلَّوْا, اور اگر وہ روگردانی کریں. يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ انہیں پھر دردناک عذاب ہے کہ جو کہ دے گا. کہاں؟ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی پشت پناہ ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اب جو تین آیتیں آگے آ رہی ہیں موضوع کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں, اور ایک اصول بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص پس منظر میں وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرے اور وعدہ خلافی کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن تک اس کے اندر نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. تاویل خاص کے اعتبار سے ایک منافق کا تذکرہ ہے, سالبہ بن ابی حاطب, اور اس نے نبی بہت ہی غریب یہ شخص تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے دے, تو میں مال و دولت جب میرے پاس آئے گا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خیر مانگو, ہمیشہ خیر مانگو, جو خیر ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. اس نے ضد کی کہ نہیں, میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ مال مجھے دے اللہ تعالیٰ تاکہ میں دین کے لیے لگاؤں اور صدقات جو ہے وہ دوں. اللہ کے رسول نے دعا فرما دی, مال و دولت کا ڈھیر جو ہے وہ اس کے پاس لگ گیا. اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول, یہ صاحب نصاب بھی ہو گیا, اتنا مال جمع ہو گیا اللہ نے دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بھیجا کہ بھئی یہ صاحب نصاب ہے, اس سے زکات لے کر آؤ, تو صاف منع کر دیا کہ میں کوئی زکات نہیں دینے والا. تو لہٰذا اپنے وعدہ جو کیا تھا وہ وعدہ خلافی کی. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے بطور عبرت, اور ایک اہم اصول سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرے گا پھر اس کی سزا کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا, لئن آتانا من فضلی, کہ اگر وہ اپنے فضل سے انہیں دے, لنصدقن, تو ہم لازمن جو ہے وہ صدقہ کریں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا مال تو ہم لازمن صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور لازمن نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ, پھر جب اس نے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا, بَخِلُوا بِهِ, تو انہوں نے بخل کیا, وَتَوَلَّوا, اور اپنے وعدے سے پھر گئے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور وہ اعراض کرنے والے تھے. اب دیکھیں وعدہ خلافی کی سزا کیا ہوتی ہے. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق جو ہے وہ ڈال دیا, قیامت کے دن تک, یعنی جب وہ قیامت کے دن ان سے ملاقات کریں گے اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ہے کہ جو کہ اللہ نے ڈالا. کیوں ڈالا؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اس خاص پس منظر میں آپ دیکھیں تاویل عام کے اعتبار سے اس مملکت خداداد پاکستان کے باسیوں نے بھی اس پاکستان کے بننے سے پہلے وعدے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے کہ اللہ ہمیں ایسا خطہ دے کہ جہاں اسلام کا ہم بول بالا کر سکیں, اور کیسے جو ہے وہ سالوں پر سال گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اس وعدہ خلافی کے حوالے سے اور آگے سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. کیسے کیسے یو ٹرن ہیں کہ جو کہ ہم نے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بغاوتیں کی, اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے وعدہ خلافی کی. تو آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نفاق ہمارے اندر, نفاق باہمی بھی, اسی طرح سے وہ ایک فرد کے اندر جو نفاق کی چار علامات اللہ کے رسول نے بیان کی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے, جھگڑا ہو جائے گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ چار نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا حدیث میں, اور آج یہ چاروں نشانیاں من وان ہم اپنے معاشرے میں امت مسلمہ میں الا ماشاء اللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. بچے کی ٹپ پر جو ہے وہ گالی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کاروبار چلتے نہیں بغیر گالی کے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پستی ہے کہ جس پر ہم آئے. پوری دنیا میں ہم امانت میں خیانت کے لیے مشہور ہیں, دھوکہ دہی کے لیے مشہور ہیں, جھوٹ بولنے کے حوالے سے مشہور ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. باقی یہ ہے کہ نفاق باہمی کا بھی شکار, یعنی فوٹو سیشن ہے, سب ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے اور اپنے اپنے ممبروں پر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. پھر دستوری نفاق, ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحم اللہ, دستوری نفاق کا بھی ہم شکار ہیں. اس مملکت خداداد پاکستان میں نے کلمہ پڑھ لیا, اقرار کر لیا زبان سے کہ کوئی قانون سازی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, لیکن عملی اعتبار سے کیا ہے؟ نو ریزلٹ. کوئی ایک قانون کے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, کوئی ایک قانون دکھائی. تو لہٰذا یہ ہے اصل میں دستوری نفاق, اس کا بھی ہم شکار ہوئے, باہمی نفاق کا بھی شکار, اور ذاتی اعتبار سے چار نشانیاں بھی وہ ہمارے اندر من وان موجود ہیں الا ماشاءاللہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وعدہ خلافی کا نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفاق ڈال دیا باسبب اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے. علم یعلمو, کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ, کہ بے شک اللہ, یعلمو جانتا ہے, سرہم و نجواہم, ان کے بھید بھی, ان کی رازوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی. اور فرمایا جا رہا ہے وہ ان اللہ علام الغیوب, اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی سے خیرات کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا صلہ پاتے ہیں. فیسخرون منہم, اور یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب دیکھیں کیا خوب واقعات ہیں اس غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ جہاں نفیر عام تھی وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اہل ایمان کو کال دی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ لے کر آئیں. کیسر روم سے مقابلہ تھا سپر پار سے, تو لہٰذا مال کا بھی تقاضا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو صاحب استطاعت صحابہ کرام ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, وہ مالوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں اور وہاں پر منافقین بیٹھ کر طنز کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ اپنے یعنی جتا رہے ہیں کہ کتنے امیر ہیں, اور یہ ہے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں معاذ اللہ. اچھا, ایک ابو عقیل نامی غریب صحابی ہیں, ان کے کانوں میں جب اللہ کے رسول کی پکار سنی انہوں نے کہ اللہ کے رسول مال مانگ رہے ہیں, اب گھر میں کچھ نہیں تھا, کئی دن سے فاقے تھے, تو لہٰذا اب بے چین ہو گئے کہ کیا کروں میں, مال کہاں سے لاؤں. تو رات بھر ایک جو ہے وہ کھیت میں جا کے کھیت سینچا, مزدوری کی. مالک نے جو ہے وہ صبح اجرت کے طور پر چند کھجوریں دی, تھوڑی کھجوریں جو ہے وہ گھر پہ دے کر اور بقیہ کھجوریں اللہ کے رسول کے پاس لے کر حاضر ہو گئے. اب جب یہ کھجوریں اللہ کے رسول کے حوالے کر رہے ہیں تو منافقین طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ چند کھجوریں وہ سلطنت روما سپر پار سے جو ہے وہ جتوائیں گے ہمیں. لیکن اللہ کے رسول کا طرز عمل دیکھیں کہ آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کو جو ہے وہ گلے لگا کر اور کھجوریں لی ہیں اور پورے مال پر جو ہے وہ بکھیری ہیں, کہ یہ چند کھجوروں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے مال پر جو ہے وہ برکت نازل فرمائے. یہ ہے وہ طرز عمل منافقین کا, اور یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو ایک کمپٹیشن تھی. اندازہ کیجئے, حضرت عمر گھر سے نکل رہے ہیں آدھا سامان سمیٹ کر اور اس نیت سے نکل رہے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر کو ہرا دوں گا, میں آج تو ہرا دوں گا. اور جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو صدیق اکبر پورے گھر کا ساز و سامان سمیٹ کر وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر چکے ہیں. یہ ہے مقابلے کا اصل میدان. آج ہمارے مقابلے ہو رہے ہیں بینک بیلنس میں, گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں, شہرت میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں, اور نیکیوں میں جو ہے وہ بالکل پیچھے سے پیچھے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنے طرز عمل کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. فیسخرون منہم, یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں, سخر اللہ منہم, اللہ ان کے مذاق کا جو ہے وہ جواب دے گا, ان کا مذاق اڑائے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دوسری پابندی, پہلی پابندی یہ تھی کہ اب ان کا کوئی چندہ بھی منافقین کا قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی انفاق قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری پابندی منافقین پر اب یہ لگ رہی ہے کہ اب یہ شفاعت محمدی سے بھی جو ہے وہ محروم کر دیے گئے. فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں. ان تستغفر لہم سبعین مرہ, اے نبی اگر آپ ان کے لیے منافقوں کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں گے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں, ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں. اور یہ 70 کا جو صلہ آتا ہے, نمبر آتا ہے عربی میں, یہ نہیں ہے کہ 70 کے بجائے 70 کے بعد اگر 71ویں مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ دعا کریں ان کے لیے تو قبول ہو جائے, نہیں. یعنی یہ کثرت اور مبالغے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا, تو 100 دفعہ سمجھایا نہیں ہوتا, لیکن یہ مبالغے کا انداز ہے. اے نبی آپ کتنی مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں, فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک رکوع کر کے انشاءاللہ وقفہ کر لیں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, اور پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اللہ کے رسول کے پیچھے اور اپنے بیٹھ رہنے سے وہ خوش ہوئے. یہ منافقین کہ چلو جان بچی، وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اب یہ دیکھیں طرز عمل، ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ کس طرح سے اہل ایمان کو روک رہے تھے قیصر روم سے مقابلے کے لیے، کیونکہ گرمی سخت تھی تو یہ آتے تھے مسلمانوں کے پاس منافقین اور کہتے تھے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یعنی تم آپے میں نہیں ہو، اتنی سخت جو ہے وہ گرمی ہے، 800 میل کا سفر تمہیں کرنا ہے اور 18 بندوں کے لیے ایک اونٹ جو ہے وہ ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ تم گرمی میں نہ نکلو، اس طرح سے جو ہے یہ روکتے تھے مسلمانوں۔ اب دیکھیں اللہ کا تبصرہ سنیے، وقالوا لا تنفروا فی الحر، یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ جہنم کی آگ اس کی تپش اس سے کہیں جو ہے وہ زیادہ ہے، تم اس دنیا کی آگ کو رو رہے ہو لیکن تم اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا رہے ہو جہنم کی آگ کے حوالے سے نہ نکل کر، تو وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ سکتے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو وہ کماتے ہیں۔ فیر رجاک اللہ الی طائفۃ منہم، اور پھر اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، یعنی اب یہ تیسری پابندی لگنے جاری ہے منافقین پر کہ اب یہ آئندہ ہے نبی آپ کے پاس آپ کے ساتھ کسی غزوے میں نہیں نکلیں گے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، یعنی جب آپ تبوک سے واپس پلٹیں، فاستاذنوک للخروج، اور پھر اے نبی یہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے یہ منافقین، فقل لن تخرجوا معی ابدا، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اب ہرگز ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز نہ قتال کر سکو گے دشمن سے میرے ساتھ مل کر، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس لیے کہ بے شک تم نے پہلی بار بیٹھ جانے پر جو ہے وہ تم راضی ہو گئے، بیٹھ جانا تم نے پسند کیا، فقعدوا مع الخالفین، سو اب بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اول اول جب حق ہمارے سامنے آئے اللہ تعالی اول اول ہمیں آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنے والا بناتے۔ اب اس کے بعد چوتھی اور پانچویں پابندی ان پر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ اب کبھی بھی آپ ان منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر، اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس پر نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں، ولا تقم علی قبری، اور نہ اس کی قبر پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کے لیے بخشش مانگے۔ لہٰذا اب یہ اس سے بھی معروم کر دیے گئے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ عبداللہ بن اوبئی، اس کا جنازہ آپ نے پڑھایا اور اس کے کفن کے لیے آپ نے اپنا کرتا بھی دیا اس کے بیٹے کے یعنی مانگنے پر اور تقاضے پر۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ اب اس کے بعد منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں۔ اب یہاں پر ذرا منکرین سنت سے یہ پوچھا جائے، یعنی منکرین سنت کا جو بھی فتنہ ہے ذرا ساتھ ساتھ اس کی بھی خبر ہونی چاہیے نا، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ لہٰذا یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ہوگا، قرآن مجید میں نماز جنازہ کا حکم تفصیلات تو نہیں ملیں گے، تو پھر یہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں، کس نے بتائیں؟ لہٰذا وہ سیرت سے ثابت ہے، آپ کے اقوال سے ثابت ہے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم افعال سے ثابت ہے، آپ کی سنت سے ثابت ہے، اور اس سنت محمدی کو تم اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے شریعت میں، اس کو حجت تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو جب قرآن کافی ہے تو قرآن مجید سے دکھاؤ کہ یہ نماز جنازہ کا حکم کہاں ہے، کہیں نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اور یہی بات ہے کہ یہ آپ کی سنت، آپ کے اقوال اور افعال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین میں ہمارے لیے اتھارٹی ہیں، حجت ہیں۔ فرمایا کہ ولا تقم علی قبری، اور نہ اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے اللہ اس کے رسول کا کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اس حال میں مرے کہ جبکہ وہ نافرمان تھے، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں کہ جبکہ وہ کافر ہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جہاد کرو. اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو قدرت رکھنے والے ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَائِدِينَ، اور وہ کہتے ہیں آ کے کہ ہمیں چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ معذوری ہے. رضو بھی ان یکون مال خوالف، وہ راضی ہو گئے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، بیٹھ جانے والے ہو گئے. پیچھے کون بیٹھ جانے والے؟ یا تو معذورین یا خواتین. وطوب علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، سو وہ اب سمجھتے نہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے. جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا. واولئک لہم الخیرات، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. واولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہی شاندار کامیابی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نفاق کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے، اہل ایمان کی صفات ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ وفق کر رہے ہیں اور 8 رکعات میں حافظ صاحب سے اس کا مطالعہ کریں گے، سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.